Olha.
گزارش ہے کہ آپ نظر نہیں آتے, اگر تھوڑا سا آگے ہو جائے تو بڑے خوش ہو جائیں گے. تھوڑا سا آگے کر. شیخ صاحب اداس ہو گئے, کہتے ہیں نظر نہیں آ جائے تو سر بڑی مہربانی, بہت شکریہ. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, اے حبیب ہم نے آپ پر قرآن کی صورت میں کتاب اتار دی ہے
جو تمام علوم اور حقائق کا سر چشمہ ہے. تبیان لکل شیء، تاکہ وہ اصول کی حد تک ہر بات کو کھول کھول کر بیان کر دے. وہدم و بشرا للمسلمین، اور یہ کتاب مان کر چلنے والوں کے لیے رہنمائی، رحمت اور خوشخبری کا سامان ہے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. یہ حقیقت ہے کہ ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس میں ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر ہر چیز کی تفصیل بتا دی، اور جو لوگ ایمان لائیں یعنی جنہیں یقین نصیب ہو جائے ان کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے. بلکہ سورہ یونس میں فرمایا، وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اسے کسی نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو، ولیکن تصدیق الذی بین یدی، اسے اللہ نے نہ اتارا ہو کسی نے گھڑ لیا ہو، یہ ایسی کتاب نہیں، بلکہ یہ وحی کی ان باتوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہیں، اور یقین رکھنے والوں کے لیے اس میں ہدایت کا سامان ہے. قرآن حقوق العباد کا ایک مکمل اور متوازن نظام دیتا ہے جس میں بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت، عہد کی پابندی، صلح و جنگ کے اصول، غیر مسلموں سے سلوک اور پرسکون معاشرے کی تشکیل کے لیے ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہونا، غصے کو پی جانا، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا، اور معاف کر دینے کی بار بار تلقین کی گئی ہے. قرآن ایک معاشی نظام دیتا ہے جس میں کمائی کے ذرائع کی جائز اور ناجائز حدود متعین کر دی گئی. مصنوعی مہنگائی کے لیے ذخیرہ اندوزی سے روکا گیا ہے، ناپ تول میں کمی کی ممانعت کی گئی ہے. قرآن ناجائز طریقوں سے سرمایہ حاصل کرنے اور خرچ کرنے کی روک تھام کرتا ہے، اور دولت کو ضائع کرنے کے دروازے بند کرتے ہوئے اسراف اور تبذیر سے روکتا ہے، اور جائز مقام پر خرچ کرنے کی تعلیم دیتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن کو سورہ جن میں انا سمعنا قرآنا عجبا کہا گیا. قرآن کئی حوالوں سے نرالی کتاب ہے. اس لحاظ سے یہ نرالی کتاب ہے کہ یہ کتاب پوری انسانیت کو مخاطب کرتی ہے. قرآن نے 21 مرتبہ یا ایھا الناس کہہ کر پوری انسانیت کو خطاب کیا، 2 مرتبہ یا ایھا الانسان کہہ کر انسان کو جھنجھوڑا ہے، 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایمان والوں کو ہدایات دی، اور 12 مرتبہ یا ایھا النبی کہہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خصوصی تعلیمات اور احکام جاری کیے. قرآن کے مخاطبین قیامت تک آنے والے لوگ ہیں. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، یہ سارے جہانوں کے لیے نذیر بن کے آیا ہے. قرآن بلا امتیاز رنگ و نسل اور بلا امتیاز زمان و مکان تمام انسانوں کو یہ حقیقت سمجھانے کے لیے آیا ہے کہ یہ کائنات بے خدا نہیں ہے اور اللہ تعالی محض خالق اور رب نہیں بلکہ حاکم حقیقی اور مقتدر اعلی ہے، اور حاکمیت صرف اور صرف اسی کے لیے، اس کی حاکمیت کلی کسی محدودیت اور کسی شراکت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ الا له الحکم وهو اسرع الحاسبین، الا له الخلق والامر، مخلوق بھی اسی کی ہے یعنی ورلڈ بھی اسی کا ہے اور امر بھی اسی کا یعنی آرڈر بھی اسی کا ہے۔ قرآن ایسا انقلاب چاہتا ہے جس کے نتیجے میں ایک فرد کی زندگی سے لے کر انسانوں کی اجتماعی زندگی تک پورے طور پر خالق کائنات کی حاکمیت کو دل و جان سے قبول کر لیا جائے اور اللہ کے قانون کی گرفت میں، اللہ کے قانون کی گرفت میں اس بات سے کوئی بحث نہیں کہ کون خاص ہے اور کون عام ہے اور کس کی چمڑی سفید ہے اور کس کا رنگ کالا ہے۔ قرآن کی روشنی میں عہدے اور منصب کی بنیاد پر استثناء کی کوئی گنجائش نہیں۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا ہے ان سے بھی ہم ضرور پوچھیں گے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور جنہیں بھیجا گیا ہے ان سے بھی ہم ضرور پوچھیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن کے حوالے سے ایک بزرگ مفکر نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ آدمی قرآن کی روح سے پوری طرح آشنا نہیں ہو پاتا جب تک عملاً وہ کام نہ کرے جس کے لیے قرآن آیا ہے۔ یہ محض نظریات اور خیالات کی کتاب نہیں کہ آپ آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر پاؤں پر پاؤں رکھ کے اور ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کے اسے پڑھیں اور اس کی ساری باتیں سمجھ جائیں۔ یہ ایک دعوت ہے، یہ تحریک کی کتاب ہے۔ یہ کتاب تب سمجھ آتی ہے جب آپ اسی طرح قدم اٹھاتے اور چلتے چلے جائیں جس طرح یہ کتاب ہدایت دیتی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن پڑھنا اللہ سے ہم کلام ہونا ہے۔ قرآن پڑھنا اللہ کو سننا اور اس سے باتیں کرنا ہے، اور یہ بات بہت توجہ طلب ہے کہ آج مکے کے مشرکین، مدینہ کے منافقین، نجران کے عیسائی اور خیبر کے یہود اگرچہ موجود نہیں ہیں لیکن یہ تمام کردار ہمارے چاروں طرف موجود ہیں۔ مشرکین مکہ کا اتحادی افواج کے ہمراہ غزوہ احزاب میں مدینہ منورہ کی پہلی اسلامی ریاست پر حملہ آور ہونا اور پھر رسوا ہو کر واپس جانا آج کے عالمی نقشے پر ہمیں اپنے ارد گرد دکھائی دیتا ہے، صرف نام بدلے ہیں یا مقام بدلے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن ایک زندہ جاوید کتاب ہے، قرآن اپنے رب سے نزدیک تر ہونے کا آسان ترین راستہ ہے۔ حدیث قدسی ہے، من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی، جسے قرآن میری تسبیح پڑھنے اور میرا ذکر کرنے اور مجھ سے مانگنے سے مشغول اور مصروف رکھتا ہے، اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، جتنا میں مانگنے والوں کو عطا کرتا ہوں اس سے زیادہ اس قرآن پڑھنے والوں کو عطا کرتا ہوں. اس لیے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج کی گفتگو میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن سے ہم اپنا رشتہ کس طرح سے تلاوت کے انداز میں قائم کر سکتے ہیں, قرآن سے ہم اپنا رشتہ کیسے قائم کر سکتے ہیں. اس کا پہلا قدم قرآن کی تلاوت کرنا ہے. بس اس بات کو اگر میں سمجھا پایا تو یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی. تلاوت کا لفظ تلا یتلو تلون سے ہے, یہ تلاوت مصدر ہے, روٹ ہے ایک طرح سے, اور تلاوت کے معنی پیچھے پیچھے چلنا, نقش قدم پر چلنا, تابع ہونا, پیروی کرنا, پڑھنا, پڑھ کر سنانا. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, چاند پیچھے پیچھے آ رہا ہے. التالی تلاوت کرنے والے اور تابع اور پیروکار کو کہتے ہیں. اور تلاوت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی نمونے کو اپنا رہنما, استاذ اور قائد ماننا, زندگی کے راستے کو, زندگی کے کسی راستے کو اختیار کرنا, کسی سلسلہ فکر کو سمجھنا اور اس کی اتباع کرنا. اور تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اس مقصد کے لیے پڑھنا کہ اس کے ہر ہر حکم پر عمل کریں گے اور اپنا اختیار قرآن کے سامنے سرنڈر کر دیں. اللہ کی اور قرآن کی ہر ہر بات کو غیر مشروط طور پر تسلیم کریں گے. سورہ احزاب میں ہے, ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم, اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد کسی مومن مرد اور عورت کے پاس کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. تلاوت ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ کی پوری شخصیت, زبان, جسم, دل, دماغ اور روح سب نے حصہ لینا ہے. اور میں اللہ سے عہد کرتا ہوں, مجھے یقین ہے آپ بھی اس پر عہد کریں گے کہ آئندہ ہم اسی طرح سے تلاوت کی کوشش کریں, تاکہ یہ چند منٹ کی بات مفید ہو. تلاوت ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ کی پوری شخصیت, آپ کی زبان, آپ کا جسم, دل, دماغ اور روح سب نے حصہ لینا ہے. زبان تلاوت کرتی ہے, الفاظ بولتی ہے, ہونٹوں سے لفظ ادا ہوتے ہیں, ذہن غور و فکر کرتا ہے, دل پر اثر ہوتا ہے, روح جذب کرتی ہے اور آنسو آنکھوں میں امڑ آتے ہیں, دل لرز اٹھتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. قرآن جس تلاوت کا ہم سے مطالبہ کر رہا ہے وہ یہ تلاوت ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 22 اور 23 میں فرمایا, اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں, جس کی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, جن کے دلوں میں پروردگار کا رعب ہے ان کے رونگٹے قرآن کو سن کر ان کی کھالیں کانپ جاتی ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ, اور پھر ان کے جسم اور دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے حقیقی ایمان والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی یتلونہ حق تلاوتہ وہ اس کو اس کی تلاوت اس طرح سے کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے اولئک یؤمنون بہ ایسی تلاوت کرنے والے ہی اس پر ایمان لانے والے اور تلاوت کا حق کیا ہے تلاوت کا حق کیا ہے تلاوت کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن اس مضبوط اعتقاد کے ساتھ پڑھا جائے کہ یہ ہمارے خالق اور مالک کا کلام ہے قرآن نے یہ حقیقت ہمیں بار بار یاد دلائی ہے وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتاب پر میں ایمان لایا سورہ یونس میں ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ لوگ آپ سے کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ آپ کمپرومائز کریں گے قرآن اور لے آئیے یا اس کو بدل دیجئے قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي میں اپنے آپ اعلان کر دیجئے کہ میں اپنے پاس سے اس کو بدل نہیں سکتا ان اتبعوا الا ما یوحى الی میں تو صرف اسی وحی کی پیروی کروں گا جو میری طرف اتاری گئی ہے میں تو ایک لفظ بھی اس میں اپنے پاس سے نہیں بڑھا سکتا اس لیے کہ یہ کہا گیا ہے لو تقبل علینا بعض الاقاویل اگر چند جملے بھی اپنے پاس سے اس کے اندر بڑھا دیتے لاخذنا منہ بالیمین ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے ثم لقطعنا منہ الوتین پھر ان کی شارت کاٹ کے رکھ دیتے فما منکم من احد عنہ حاجزین اور کوئی ہمیں اس سے روک نہیں سکتا تھا اپنے پاس سے میں تو ایک لفظ بھی نہیں بڑھا سکتا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون جو کچھ اللہ کی طرف سے اتارا ہے اسی پر اللہ کے رسول بھی ایمان لائے ہیں اور ایمان والے بھی ایمان لائے ہیں یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کا نسخہ ہے اس لیے یہ شعور بیدار رکھیے کہ ہر لفظ جو ہم پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے وہ اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے اس شعور کی بیداری کا سب سے بڑا ذریعہ خود قرآن کی تلاوت ہے جو ہم قرآن پڑھیں گے یہ یقین تازہ ہوتا چلا جائے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے سورہ انفال میں ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا حقیقی مومن وہ ہیں کہ جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان کا نور بڑھ جاتا ہے اب میں اپنے سے پوچھتا ہوں اور اگر آپ ناراض نہ ہوں تو آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ کیا قرآن پڑھنے سے ہمارے رونگٹے کبھی کھڑے ہوئے ہیں کیا قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے ہمارے ایمان کے نور میں اضافہ ہوا ہے اگر جواب ہاں میں ہے تو مبارک ہو اور اگر جواب نفی میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کی وہ تلاوت نہیں کر رہے جس کا قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے قرآن کو اس بات کو ذرا سمجھیے قرآن کو اس مقصد کے لیے ہی پڑھیے کہ ہم اپنے مالک سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا قرب حاصل کرنا اور اس کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں قرآن کو اپنے خود ساختہ اور ذہن میں طے کردہ نظریات کی تائید حاصل کرنے کے لیے نہ پڑھیں وہ افتتاح ہو رہا تھا سوئمنگ پول کا، تو قاری صاحب سے کہا گیا جی ایسی آیت تلاش کیجئے جس میں سوئمنگ پول کا ذکر ہو، وہ پڑھیے. قرآن کو اپنے خود ساختہ ذہن میں، خود ساختہ اور ذہن میں طے کردہ نظریات کی تائید حاصل کرنے کے لیے نہ پڑھیں، اپنے نظریات کو قرآن کے تابع کرنا ہے، نہ کہ قرآن کو اپنی سوچ کے تابع کرنا ہے. قرآن کو اپنی عزت شہرت اور دنیا کمانے کے لیے نہ پڑھیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جسمانی امراض سے شفا، نفسیاتی سکون، غربت سے نجات اور برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھنا بھی قرآن کے مقصد تلاوت کو محدود کرنا ہے. قرآن کو ان محدود مقاصد کے لیے پڑھنا، یہ قرآن کی تلاوت کو محدود کرنا ہے. قرآن صرف اس لیے پڑھیے کہ یہ کتاب مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے اور مجھے میرے رب کے قریب کر دیتی ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، مقصد اور نیت کسی جسم کے لیے روح کی طرح ہے اور کسی بیج کے لیے اس کی داخلی پوشیدہ قوت کی طرح ہوتی ہے. ایک بیج میں پوشیدہ جو قوت ہے، آم کی گٹلی میں پورا آم چھپا ہوا ہے، بوڑ کے ذرے کے برابر بیج میں پورے کا پورا بوڑ اور اس کا تنا اور شاخیں چھپی ہوئی ہیں. نیت کسی جسم کے لیے روح کی طرح اور کسی بیج کے لیے اس کی داخلی پوشیدہ قوت کی طرح ہوتی ہے. لہذا قرآن کی تلاوت کا آغاز کرنے سے پہلے خود سے پوچھئے، ہم پوچھیں کہ میں قرآن کریم کیوں پڑھ رہا ہوں؟ قرآن کی تلاوت اللہ کے شکر کے جذبات کے ساتھ لبریز ہو کر شروع کریں. قرآن سے حاصل ہونے والے علم اور ہدایات کو پورے یقین کے ساتھ قبول کریں. اپنے فرضی نظریات، فیصلوں اور رائے کو قرآن کی کسی بات پر غالب نہ آنے دیں. اللہ اکبر، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے قرآن کریم، جن کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں کیا گیا، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. پہلے لوگوں کے بعد جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا ہے، وہ اس کے بارے میں بڑے اضطراب انگیز، شک اور خلجات میں پڑے ہوئے. قرآن کو سچ، مکمل سچ مانتے ہوئے اور اس پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے پڑھنا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت پر غور کیجئے، فرمایا وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، ہم نے حق کے ساتھ اس کو اتارا ہے اور یہ حق لے کر ہی اور حق کے ساتھ ہی اترا ہے. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور یہ بات بہت غور طلب ہے، یہ بات بہت غور طلب ہے کہ میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن کے کسی حصے کو ماننا اور تسلیم کرنا اور کسی کو نہ ماننا اور مسترد کر دینا، یہ بہت خطرناک سوچ اور بہت خوفناک عمل ہے. یعنی قرآنی احکام کو شریعت کے مطابق ماننے کی بجائے طبیعت کے مطابق ماننا. اللہ نے اس کا ذکر ان الفاظ میں کیا، ذرا غور کیجئے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہ بات کہی تو تورات والوں کے لیے گئی، لیکن ہم سب کے لیے غور طلب ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم آسمان سے نازل کردہ کتاب کہ کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا. اس کا ترجمہ, اس جملے کا ترجمہ کرتے ہوئے دل بہ جاتا ہے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم, جو آسمانی کتاب کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرے گا کہ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض, کچھ کو مانتا ہے اور کچھ کو نہیں مانتا ہے, اپنی منشا اور مرضی کی چاہت اور اپنی پسند کی جو باتیں ہیں وہ مان لیتا ہے, دوسرے کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم, جو تم میں سے ایسا کرے گا, الا خزي في الحياة الدنيا, دنیا میں ہم اس کو رسوا کر دیں. الا خزي في الحياة الدنيا, ہماری رسوائیوں کے جو دنیا بھر میں جلسے ہیں ان کو اس آیت کی روشنی میں دیکھنے کی ضرورت ہے. الا خزي في الحياة الدنيا, قرآن کی بات کو سچ ماننے میں بڑی رکاوٹ انسانی خواہشات اور معاشرے کے رسوم و رواج بھی ہیں. مولوی صاحب ہم کیسے مانیں یہ بات, ہماری ناک نہیں بچتی, ہماری برادری ہم سے ناراض ہو جائے گی. مثلا شراب کا عادی قرآن کی بات کو حق ماننے سے منکر ہے اور تاویلیں کرتا رہتا ہے, جبکہ اللہ تعالی نے, ذرا اس پر توجہ دیجئے, جبکہ اللہ تعالی نے شراب کو رجس کہا ہے. رجس, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, شراب رجس ہے. اور رجس کے حرام ہونے کے لیے قرآن کریم کی دوسری آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 145 ضرور پڑھیے, جس میں اللہ تعالی نے فرمایا لا اجد فیما قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس. اللہ نے حرام کی ہیں کچھ چیزیں, ان میں سے میتا ہے مردار, او دم مسفوحا جانور کو ذبح کرتے ہوئے بہنے والا خون, او لحم خنزیر خنزیر کا گوشت, فانہ رجس اس لیے کہ یہ رجس ہے. جیسے خنزیر کے گوشت کو رجس کہا گیا ہے, بالکل انہی الفاظ میں شراب کو رجس کہا گیا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, شراب رجس ہے. ولحم خنزیر فانہ رجس, خنزیر کا گوشت رجس ہے. اگر کوئی خنزیر کے گوشت کو بھی حلال کہتا ہے تو پھر اسے شاید یہ حق ہو کہ وہ شراب کو بھی حلال کرے. جب دونوں کو رجس کہا گیا ہے تو پھر ایک کو حرام اور دوسرے کو حلال سمجھنا, ان دونوں کی حرمت بھی یکساں طور پر ہے. اس لیے تاویلوں میں نہ پڑے, قرآن کی بات کو ماننے کے لیے قرآن پڑھنا ہے, اور قرآن کے مقابلے میں اپنے غلط موقف پر ڈٹ جانے سے بچیں. سورہ اعراف کی آیت سن لیجئے, ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها, جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنے غلط موقف پر ڈٹے رہے تکبر اور غرور کے ساتھ, لا تفتح لهم ابواب السماء, آسمان کی رحمتوں کے دروازے, برکتوں کے دروازے ان پر نہیں کھلیں گے. ولا يدخلون الجنہ, اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے, حتی یلج الجمر فی سم الخیات, یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے. جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا ناممکن ہے, ایسے ہی قرآنی آیات کو چھٹلانے والے کے لیے جنت میں جانا ناممکن ہے. میرے بزرگ اور دوستو, قرآن ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کی پیروی کے ارادے سے اور پختہ عزم کے ساتھ اسے پڑھیں، کیونکہ قرآن ان لوگوں کی شدید مذمت کرتا ہے جو قرآن پر ایمان کا تو اقرار کرتے ہیں لیکن جب ان کو عمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ہدایات کو نظر انداز کر کے اس کی طرف سے پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ جب ہم قرآن پڑھنے کا آغاز کریں تو شیطان ضرور سرگرم ہو جائے گا اور ہماری راہ میں رکاوٹ ڈالے گا کہ جناب وقت متاثر ہو رہی ہے، اخبار پڑھنا ہے۔ ان خطرات اور اندیشوں کو ذہن میں لاتے ہوئے اللہ کے اس حکم پر ذرا غور کیجئے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھنا چاہے تو پہلے شیطان کے شر سے پناہ مانگ لیا کر، کیونکہ وہ بہت سارے راستے تیرے لیے نکالے گا رکاوٹ۔ اس تلاوت کے دوران اپنے قلب اور دل کو اس کام میں پوری طرح شامل کیجیے، پوری طرح شامل کیجیے، اور میرے الفاظ پر ذرا غور کریں۔ قرآنی اصطلاح میں قلب سے مراد صرف خون پمپ کرنے والا لوتھڑا نہیں، بلکہ انسان کے احساسات، جذبات، تمناؤں، یادوں اور توجہات کا مرکز قلب ہے۔ دل کو شامل کر کے قرآن پڑھنا ہے، اور دل کو شامل کر کے قرآن پڑھنے والوں اور سننے والوں کا حال قرآن نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا، جب قرآن رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ قرآن سنتے ہیں تو ان کے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ اور تلاوت کے دوران اس حقیقت کو بار بار ذہن میں لائیے حضرات کہ آپ اللہ کے حضور میں ہیں اور وہ آپ کو تلاوت کرتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ ویسے تو یہ فرمایا کہ وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن اللہ کی عظمت کے صدقے جائیں اللہ نے اس بات کو کس طرح سے واضح کیا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 61 میں ہے، وما تکون فی شان، اے حبیب آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، آپ جس حال میں ساری حالتیں آ گئیں، لیکن فرمایا وما تتلو منہ من قرآن، قرآن کا جو حصہ بھی آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ولا تعملون من عمل، اور اے لوگوں تم جو کام بھی کر رہے ہوتے ہو، الا کنا علیکم شہودا استفیضون فی، جب تم اس کام میں مشغول اور کھبے ہوئے ہوتے ہو تو ہم تمہیں دیکھ لیں۔ لہذا دوران تلاوت قرآن خاص طور پر یہ بات نہ بھولیے کہ اللہ فرما رہے ہیں جب تم تلاوت میں مشغول ہوتے ہو تو ہم پیار سے تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ شاعر کے سامنے اس کی نظم پڑھ دیں تو شاعر کی ساری توجہ آپ کی طرف ہو جاتی ہے، جب آپ رحمان کا قرآن پڑھ رہے ہوں تو رحمان کی عنایات کیوں آپ کی طرف نہیں؟ وما تتلو منہ من قرآن، نہ صرف یہ کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بلکہ فذکرونی اذکرکم، بلکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، قرآن کی مجلس میں موجود لوگوں کا ذکر اللہ اپنی شان کے مطابق مجلس میں خود کر رہے ہو، یہ اللہ کے حبیب کا فرمان۔ اللہ کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر امام غزالی رحمہ اللہ کی بات کو ذہن میں لائیے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو میرے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ میں قرآن کو خود اس ذات کریمہ سے سن رہا ہوں جس کا یہ کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور واسطے سے براہ راست خطاب کر رہا ہے. اب جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر میری اور آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ دوران تلاوت یہ بات ذہن میں لائیے کہ قرآن کا ہر ہر لفظ مجھ سے مخاطب ہے، قرآن مجھ سے مخاطب ہے، قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو اس مال میں سے جس میں اللہ نے تمہیں اپنا نائب بنایا. قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کرتے ہو ایسا کام جو، کیوں کہتے ہو ایسی بات جو کرتے نہیں. قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، قرابت داروں کا حق دے، یتیموں کا اور مسکینوں کا حق دے. قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے اما الیتیم فلا تقہر، یتیم پر سختی نہ کر، واما السائل فلا تنہر، سائل کو مت جھڑک. قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا. قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے لا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، چھپے اور کھلے بےہودہ اور بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ. قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے لا تقرب الزنا، خبردار بدکاری کے قریب بھی نہ جا. قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہ حق ایک دوسرے کا مال مت کھا. قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے وامر اہلک بالصلاۃ واستبر علیہا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا کہے اور خود بھی نماز کی پابندی کر. قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، معافی کو اختیار کر لے، درگزر کرنا سیکھ اور جاہلوں سے اعراض کر جن کا رویہ جاہلانہ ہے. قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے حصوں میں نماز کی پابندی کر. قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن کریم کی تلاوت کر. گویا جب میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں اللہ تعالی سے گفتگو اور بات چیت کر رہا ہوں. بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب تم چاہو کہ تم اللہ سے باتیں کرو تو نماز پڑھا کرو، نماز میں تم اپنے رب سے باتیں کر رہے ہوتے ہو، سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہو، اور جب تم چاہو کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو قرآن پڑھنا شروع کر دو، قرآن میں اللہ تم سے باتیں کر. لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چل. وقصد فی مشیک، چال میں میانہ روی اختیار کر. لا تسعر خدک للناس، اپنے رخسار لوگوں کے لیے مت کھلا غرور کے ساتھ. یہ کس کو کہہ رہا ہے قرآن؟ یہ اوروں کے لیے آیا ہے. میں جب قرآن پڑھ رہا ہوں تو مجھ پر پوری کیفیت طاری ہو کہ یہ بات مجھ سے ہو رہی ہے، اور دوران تلاوت یہ یقین دل میں رکھیے کہ قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل کے جو انعامات اللہ تعالی نے رکھے ہیں اللہ ان سب سے مجھے نوازے. قرآن و حدیث نے بتایا ہے کہ قرآن کی تلاوت پر انسان کے لیے ہدایت، علم، تدبر، شفا، نور، عزت و وقار، خوشحالی، ذہنی سکون، شفاعت، مغفرت اور رضائے ربانی، یہ سب کچھ نصیب ہوگی، یقیناً ہوگی. اور دوران تلاوت اپنے دل کو بیدار رکھتے ہوئے جو کچھ قرآن آپ سے کہے، اللہ اکبر، میں کہتا ہوں اگر کوئی شخص اس انداز سے قرآن پڑھتا ہے تو یقین کیجئے پھر قرآن اپنے حقائق اس پر کھول دیتا ہے. دوران تلاوت اپنے دل کو بیدار رکھتے ہوئے جو کچھ قرآن آپ سے کہہ رہا ہے آپ اس کا جواب دیجئے، جو کچھ قرآن آپ سے کہہ رہا ہے آپ اس کا جواب دیجئے. مثلا جب اللہ کی نعمتیں ذکر ہوں تو دل میں شکر کا جذبہ بیدار ہو. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرتے ہوئے سنا، جب رحمت کی آیت آتی تو آپ رک کر اللہ کی رحمت طلب کرتے، جب اللہ تعالی کی شان کا ذکر ہوتا تو آپ سبحان اللہ کہتے. احادیث میں یہ بات مذکور ہے کہ پڑھتے پڑھتے جب یہ آیت آتی ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بڑا حاکم اور فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ تو حضور جواب میں فرماتے بلا، ہاں کیوں نہیں ہے، وانا علی ذلک من الشاہدین، اور پروردگار میں اس حقیقت پر خود گواہ ہوں. جب سورہ قیامہ کی آخری آیت پڑھتے الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا، کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرے گا؟ تو کہتے بلا، ہاں کیوں نہیں، وہ قادر ہے. کبھی ہم نے قرآن اس انداز سے پڑھا ہے؟ ہم تو پڑھتے صرف اس لیے ہیں کہ دکان کا آغاز کر رہا ہوں، دفتر کا آغاز کر رہا ہوں، ذرا برکت ہو جائے سارے دفتر. اس انداز سے تلاوت کریں کہ جہاں انبیاء علیہ، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے دل میں ان کی پیروی کی آرزو بیدار، جہاں روز قیامت اور آخرت کا ذکر آئے وہاں رضائے الہی اور جنت کے حصول کی آرزو پیدا ہو، جہاں یہ پکارا جائے کہ اللہ کے کیے وعدے پورے کرو تو دل میں اللہ کے وعدوں کو پورا کرنے کا عزم ظاہر ہو، جہاں سجدے کا حکم آئے وہاں فوراً سر سجدے میں رکھ دو. وہاں تو فوراً ہم سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں لیکن باقی احکام کو پسے پشتا دیتے ہیں. یہ جہاں آتا ہے سجدے کا ذکر قرآن کریم میں جو 14 سجدے ہیں، جہاں سجدے کا حکم آیا فوراً سر سجدے میں رکھ دیجئے، اور جہاں ایسی آیت آئے کہ جس کے پڑھنے سے دل کو چوٹ لگتی ہے اسے بار بار دہرائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات یہ آیت پڑھتے رہے تھے ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تیرا پورا اختیار ہے. وان تغفر لہم، اور اے مہربان اگر تو انہیں معاف کر دے تو بڑا بخشنے والا ہے مہربان. حضرت سعید ابن جبیر ومتاز الیوم ایہا المجرمون، اے ومتاز الیوم ایہا المجرمون، مجرموں آج الگ ہو جاؤ. اس آیت کو ساری رات پڑھتے رہے اور روتے رہے. میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن کو سمجھ کر پڑھیے خدا را، اسے اپنے اوپر طاری کر کے پڑھیے، اس میں غور و فکر اور تدبر کرتے ہوئے پڑھیے، اور روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن اس انداز سے ضرور پڑھیے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں جلدی جلدی مکمل قرآن پڑھنے کے مقابلے میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو ترتیل سے پڑھنا بہتر سمجھتا ہوں. ہم کہتے ہیں میں نے قرآن رمضان میں 10 قرآن مکا لیتے تھے. بھئی اس پر آؤ خدا را. حضرت عبداللہ نے بات فرماتے ہیں میں جلدی جلدی مکمل قرآن کریم پڑھنے کے مقابلے میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو ترتیل سے پڑھنا بہتر سمجھتا ہوں. اسی طرح البقرہ اور آل عمران کے مقابلے میں سورۃ القارعہ اور سورۃ الزلزال تدبر کے ساتھ پڑھنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. اب ذرا غور کیجئے، سورۃ القارعہ چند آیات کی سورت ہے اور سورہ بقرہ 2.5 پاروں کی سورت. روزانہ 10-15 منٹ قرآن کو اس انداز سے اگر دیں گے تو یقین کیجئے 7-8 ماہ میں پورا قرآن کریم اس انداز سے مکمل ہو جائے. اس انداز سے قرآن کریم پڑھنا اس کو حقیقت میں قرآن کی تلاوت کہتے ہیں. کیا واقعتاً ہم ایسی تلاوت کر رہے ہیں؟ اگر ایسی تلاوت کی توفیق ہو تو پھر یہ دعا آخر میں ہمیں مانگ لینی چاہیے، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ مجھے قرآن کریم کے واسطے سے اپنی رحمت سے نواز، واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحما، اور اس کو میرے لیے امام بنا، قائد بنا، اس کو میرے لیے راستے کی روشنی بنا، اس کو میرے لیے ہدایت اور رحمت بنا. اللہم ذکرنی منہ ما نسیتو، جو میں نے بھلا دیا ہے اس کی مجھے یاد دلا دے. وعلمنی ما منہ ما جہلتو، اس کی جو باتیں میں بھول گیا ہوں، میں نہیں سمجھ پایا، ان کی گراوٹ پر کھول دے. ورزقنی تلاوتہو آنا اللیل وآنا النہار، اور رات دن اس کی تلاوت کی مجھے توفیق عطا فرما. وجعلہ لی حجتا، وجعلہ لی لا علیہ، اس کو میرے حق میں دلیل بنا، کہیں میرے خلاف دلیل نہ بنا دینا. اس طرح تلاوت کرنے سے قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہوگا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما.